وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ شورا کی یہ آخری تین آیات ہیں، ان کے شان نزول اور سبب نزول کے سلسلے میں علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا بھی اور اللہ تعالی کی ہم کلامی کے شرف سے مشرف بھی ہوئی، دیکھا بھی، اللہ سے بات چیت بھی کی. اور آپ نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ تعالی سے بات چیت کی. ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالی سے اللہ کا دیدار کر کے بات چیت کر کے کوئی وحی نہ لائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کو دیکھا نہیں. اور اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات کے ساتھ بھیجا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. اس آیت اس جہان میں، اس عالم میں، اس دنیا میں کسی انسان کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکے. لہذا یہود کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کا دیدار کیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے. آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، سلیمان علیہ السلام ہوں، سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان فانی آنکھوں سے باقی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیدار فرمایا، وہ اس دنیا کا واقعہ نہیں، وہ دوسری دنیا کا واقعہ. اور جنتی جنت میں جانے کے بعد جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اللہ تعالی کے دیدار سے ان کو نوازا جائے گا، وہ بھی اس دنیا کی بات نہیں، وہ دوسری دنیا کی بات ہے. اس لیے کہ اس دوسری دنیا میں جانے کے بعد تمام انسانوں کو جو جسم دیا جائے گا وہ باقی ہوگا، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہوگا. آنکھیں باقی رہنے والی، ناک باقی رہنے والا، زبان باقی رہنے والی، جسم پورا باقی رہنے والا، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. تو فنا ہونے والی آنکھیں ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب ہمیں اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہیں گے آخرت میں، تو ہمیں باقی رہنے والی آنکھیں عطا فرمائیں گے. پھر یہ باقی رہنے والی آنکھیں باقی رہنے والی ذات کا دیدار کر سکیں گی. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان فانی آنکھوں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتا. لہذا یہ بات غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالی کو دیکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست ضرور کی تھی، رب ارینی انظر الیک. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم کلامی کا جب شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالی نے پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شرف ہم کلامی کے بعد دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے درخواست پیش کی کہ رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ اس دنیا میں کسی کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو تمہاری یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا اور ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو دیکھتے ہوئے اللہ سے بات چیت کی، یہ غلط. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم کلامی کے بات چیت کے اس دنیا میں رہتے ہوئے تین ہی طریقے ہیں، چوتھا طریقہ کوئی نہیں. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بات کی، انہی تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، انہی تین طریقوں میں سے کسی طریقے سے ہوگی. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے گفتگو فرماتے ہیں یا اللہ ان سے گفتگو کرتا ہے، تو ان تین طریقوں میں سے ہی ایک طریقہ ہوگا. اس میں موسیٰ علیہ السلام ایکسپشنل نہیں ہے، سب کے لیے ایک قانون، تمام انبیاء کے لیے. وما كان لبشر، کسی انسان کی اس دنیا میں یہ شان نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالی اس سے بات چیت کرے، مگر تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ الا وحین. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ الہام فرماتے ہیں. یہاں وحی سے مراد الہام ہے،
اور الہام کسے کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جو پیغام اپنے نبی تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پیغام کو اللہ تعالی نبی کے دل میں اتار دیتے ہیں. جیسے کسی کی بات سن کر ہمیں کسی مضمون کا علم ہوتا ہے تو بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر کسی چیز کو پڑھے اچانک ہی دل میں کسی ٹاپک کا پورا علم آ جاتا ہے نبی کے دل میں. اسے الہام کہتے ہیں, انسپیریشن کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ الہام فرماتے ہیں نبی کے قلب میں, انسپائر کرتے ہیں نبی کے دل میں, اور وہ ایک مضمون ہوتا ہے, وہ ایک میسج ہوتا ہے, وہ نبی کے دل میں اتر جاتا ہے. پھر دل اور دماغ دونوں اس مضمون کو سمجھ لیتے ہیں اور نبی اپنے الفاظ میں اپنے ورڈز میں وہ مضمون امت کو سمجھاتا ہے. اور اللہ تعالی کے اپنے نبی کو پیغام پہنچانے کی یا اپنے نبی کے ساتھ بات چیت کرنے کی یہ جو شکل ہے الہام والی, اس کی پھر دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ نبی بیدار ہے, جاگ رہا ہے اور دل میں کوئی مضمون اتر گیا اور نبی نے امت کے سامنے بیان کر دیا, یہ بھی الہام ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ نبی جاگ رہا ہے, نبی سو رہا ہے اور نیند کی حالت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نبی کے دل میں کسی بات کا القا فرما دے, یہ بھی الہام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان روح القدس نفس فی روعی, روح القدس نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی اور پھر آپ نے وہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها الى آخر الحدیث. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری گفتگو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی ہے, چاہے موسیٰ ہو, چاہے محمد ہو, چاہے عیسیٰ ہو علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی تین ہی شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ کہ نہ وہ مجھے دیکھتا ہے نہ وہ میری آواز کو سنتا ہے, بلکہ اس کے دل میں میری بات اتار دی جاتی ہے. الہام نیند میں بھی ہو سکتا ہے, بیداری میں بھی ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ, مجھے دیکھتا تو نہیں, آواز کو سنتا ہے. الا وحین او من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے. اور یہ آواز جو نبی سنتا ہے وہ بھی اللہ کی اصلی آواز نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی جو آواز ہے اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور جب نبی ایک جہت سے ایک سمت سے بات کو سنتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی یہ اصلی آواز نہیں ہے. اور یہ ہے کیا چیز؟ اس میں سب سے اسلم اور احوط طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے نبی تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اس کا جس طرح ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر آواز کے دل میں اتار دیتے ہیں, تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک قسم کی آواز کو پیدا کرتے ہیں اور اس آواز کے ذریعے نبی کے کانوں کے راستے سے دل تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو پہلی شکل یہ کہ نہ آواز نہ زیارت, دوسری شکل یہ کہ زیارت نہیں آواز, لیکن آواز بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اصلی نہیں. اور پردے کے پیچھے سے یہ آواز آتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات پر کسی چیز کا پردہ پڑ جاتا ہے, یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اگر کوئی چیز کور کر سکتی ہے تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کمزور ہو گیا کہ فلاں چیز اللہ سے زیادہ پاورفل ہے کہ وہ اس کو کور کر سکے، وہ اس کو ویل کر سکے. پردے کے پیچھے سے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. نبی کی اور انسان کی آنکھ میں اس دنیا میں وہ پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اور وہ پردہ کس چیز کا؟ ہماری آنکھوں کی کمزوری کا پردہ. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کی کمزوری کا پردہ ہمیں روک رہا ہے، اور پیچھے سے آواز آتی ہے اور نبی اس آواز کو سن لیتا ہے. جیسا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا پیغام پہنچاتا ہے. اور اس کی بھی دو شکلیں ہیں، کبھی کبھی تو فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا ہے اور کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. وہ احیانا یتمثل لی الملک رجولا، اور وہ فرشتہ آ کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. قرآن مجید از اول تا آخر، الحم سے لے کر والناس تک، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو الہام کے ذریعے نہیں، اور پردے کے پیچھے سے آواز کے ذریعے بھی نہیں، اس تیسرے طریقے سے پہنچا کہ حضرت جبریل علیہ السلام والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور خدمت میں حاضر ہو کر جو آیات اس ملاقات میں مقدر ہوتی تھی اللہ کی طرف سے ان آیات کو سنا کر تشریف لے جاتے تھے. تو یہود کا جو یہ دعویٰ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا اور دیکھ کر اللہ سے وحی حاصل کی، اس کی تردید اس آیت میں ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی سے بات چیت کرنے کے تین ہی طریقے ہیں، اور یہود جو طریقہ بتلا رہے ہیں یہ ان تین طریقوں میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ ایک چوتھا طریقہ ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تین طریقوں میں سے جتنے طریقے، جو بھی طریقے جس وقت بھی استعمال کیے گئے تھے، انہی طریقوں سے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی بھیجی جا رہی ہے. تو جن طریقوں سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی انہی طریقوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ان طریقوں سے آنے والی وحی کی بنیاد پر تم نے نبی مانا تھا، تو انہی وحیوں کی بنیاد پر ہمارے نبی کو بھی ماننے سے تمہیں اشکال کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی انسان کی شان نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات چیت کرے مگر تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے، اِلَّا وَحِيًا، الہام سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر وہ فرشتہ پیغام پہنچائے اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے جو بھی چاہے. انہ علی حکیم، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عالی شان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عالی شان ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات مالک کائنات ہے، تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے اور اس کے دربار میں حاضر ہونے کے کچھ نہ کچھ آداب تو ہونے چاہیے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں کہ میری گفتگو وہی شخص سن سکے گا، میری گفتگو سے وہی فائدہ حاصل کر سکے گا جسے میں طاقت دوں. اور طاقت کے اس دنیا میں صرف تین راستے ہیں، یا تو یہ کہ اس کا دل کھل جائے اور میں الہام کر دوں، یا تو یہ کہ وہ من ورائے حجاب کچھ بات سن لے، یا یہ کہ اس کے اندر فرشتے کو دیکھنے کی، فرشتے سے بات چیت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور فرشتے کی بات سن لے. میں عالی شان ہوں، جب عالی شان ہوں تو مجھ سے بات چیت کرنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہونے چاہیے. اور عالی شان ہوں، اتنا عالی شان ہوں کہ مجھ سے تو کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں عالی شان بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں، اس لیے میری حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ مجھ سے اگر میری مخلوق کی گفتگو نہیں ہوگی تو انہیں پتا کیسے چلے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو میری حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان سے گفتگو کرنے کے کم سے کم تین طریقے وجود میں لانے چاہیے، اور نبی کی وساطت سے انسانوں کو پیغام پہنچانا چاہیے. تو میں عالی شان ہوں اور حکمت والا ہوں، اس لیے میں نے یہ تین طریقے مقرر کیے. اب اس اصول اور ضابطے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ جو اوپر تین طریقے مذکور ہوئے اور جو اصول اور ضابطے مقرر ہوئے اور بیان ہوئے، اسی ضابطے اور اسی اصول سے اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم سے فرشتے کو بھیجا. ایک طریقہ یہ ہے کہ دل میں القا ہو جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ من وراء حجاب سن لے پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا جو بہت ہی زیادہ قوی طریقہ ہے اور اکرام والا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجیں. تو ہم نے اعلیٰ درجے کا طریقہ قرآن مجید اتارنے کے لیے اختیار کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن مجید کو ہماری طرف سے. اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں. امام الربیع رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہم نے آپ کی طرف بھیجا. اوحینا یہاں بمعنی ارسلنا ہے، کس کو بھیجا؟ روحن، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، من امرنا، ہمارے حکم سے، اور انہوں نے آ کر کے آپ کو ہمارے احکام سنائے، ہمارا پیغام پہنچایا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، آپ اس سے پہلے نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے. اور مفسر ضحاک رحمہ اللہ تعالی اور مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد قرآن ہے، اور من امرنا میں من بیانیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ان تین طریقوں سے وحی بھیجی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو وحی کیا. روح سے مراد قرآن، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو وحی کیا. من امرنا یعنی ہمارا حکم، ہمارے حکم کو قرآن کی شکل میں آپ کی طرف وحی کیا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کو روح اس لیے کہا کہ جس طرح بدن بغیر روح کے زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی کی زندگی میں علم کو قرآن کے بغیر حیات نہیں مل سکتی. قرآن مجید کو جو پڑھے گا نہیں، قرآن مجید کو جو سمجھے گا نہیں، اس کے بغیر کسی کی زندگی میں علم نبوت اور علم دین کو حیات نہیں ملے گی. اس لیے کہ قرآن مجید علم نبوت کا سب سے اعلیٰ سرچشمہ، اور قرآن مجید کو روح اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہی قرآن مجید کسی کے دل میں اترتا ہے تو اس کے دل میں جو جہالت ہے اس کی موت آ جاتی ہے. اسی لیے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی علماء سے اور قرآن مجید سے شغف رکھنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ یا اہل القرآن، اے عالموں، یہ علم والو، اے علماء کے گروہ اور علماء کی جماعت، اے قراء کی جماعت، ماذا زرع القرآن فی قلوبکم، قرآن مجید نے تمہارے دلوں کی کھیتیوں میں کیا اگایا ہے؟ تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کے مطلب کو سمجھتے ہو، تو اس نے تمہارے دلوں کی کھیتیوں میں کوئی چیز اگائی یا نہیں؟ تم تو کسی کے محتاج نہیں، خود قرآن پڑھتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اور دوسرے لوگ اپنے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرنے کے لیے تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. تو تم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماذا زرع القرآن فی قلوبکم، تمہارے دلوں کی کھیتیوں میں قرآن نے کیا اگایا؟ اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ فَإِنَّ الْقُرْآنَ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے بہار ہے، موسم بہار. قرآن مجید دلوں کے لیے سپرنگ کی طرح ہے، جس طرح سپرنگ میں پوری دنیا میں سبزہ اگ جاتا ہے اور پوری دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے. تو فَإِنَّ الْقُرْآنَ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کے لیے بہار ہے. کما ان الغیث ربیع الارض، جیسے کہ بارش زمین کے لیے بہار ہے، بارش برستی ہے کہ چاروں طرف پودے لہلہانے لگتے ہیں، خشک کھیتی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ کر، اس کے معانی کو سمجھ کر، اس میں غور و تدبر کر کے، ظاہر ہے کہ یہ عالم ہی کر سکے گا. اور جو علماء نہیں ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھے اور حضرات علماء کرام سے قرآن کو سمجھے. تو جب یہ قرآن علماء کی وساطت سے ہمارے دلوں میں اترے گا، تو ہمارے دلوں کی کھیتیاں بھی آباد ہو جائیں گی، ان کو زندگی ملے گی. اس لیے کہ قرآن مجید روح ہے، ہمارے دلوں کو روح ملے گی، ہماری روحانیت کو روح ملے گی، ہماری روحانیت زندہ ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے وحی بھیجی تھی، اسی طرح ہم نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے قرآن مجید کو بھیجا، یعنی قرآن مجید کی شکل میں ہمارے احکام، اور اسی قرآن مجید کی برکت سے آپ کے علم میں ترقی ہوئی، اور جب علم میں ترقی ہوئی تو اس کے بعد عمل میں ترقی ہوئی. معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں ہم اگر عمل کو ترقی پہ لانا چاہتے ہیں تو علم میں پہلے ترقی آئے گی. ایک شخص ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے، تو وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھے گا، لیکن اس کو زکات کا علم نہیں ہے تو زکات نہیں دے گا. دوسرے شخص کو یہ معلوم ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں بھی فرض اور زکات بھی فرض، اب یہ پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھے گا اور زکات بھی ادا کرے گا. تیسرے شخص کو یہ معلوم ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں بھی فرض، زکات بھی فرض، رمضان کے روزے بھی فرض. اسی طرح ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ جو شخص تمام نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتا ہے، اسے یہ یہ ثواب ملتا ہے، وہ کرے گا. عمل میں اضافہ علم کے بغیر ممکن نہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تمہارے پاس نہ علم نبوت تھا، اور جب علم نبوت نہیں تھا تو نہ عمل نبوت، لیکن ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو اس کے تمام احکام کے ساتھ نازل کیا، اس کی تفسیر کا آپ کے قلب میں القا فرمایا، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوا، جب علم بڑھا تو آپ کا عمل بھی بڑھا. تو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. آپ کو کتاب کا اور ایمان کا علم ہی اس وقت ہوا جب ہم نے آپ پر کتاب بھیجی. اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کفر، شرک اور نفاق اعتقادی اتنی گندی چیزیں ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے تمام انبیاء کو نبوت کے بعد تو ان گندگیوں سے پاک رکھتے ہی ہیں، لیکن نبوت سے پہلے بھی پاک رکھتے ہیں. ہر نبی پیدا ہوتے ہی پکا مومن ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ایک ہونے کا قائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. ایمان اس کے پاس پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عجیب انداز میں ان کی تربیت فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوششیں شروع فرما دی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رعا کوکبن قال ھذا ربی, ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعتقاد نہیں تھا. وہاں لوگ پتھر کو پوجتے تھے, وہاں لوگ درخت کو پوجتے تھے, وہاں لوگ جانوروں کو پوجتے تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعوت کا عجیب اسلوب اختیار فرمایا. فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا, ستارہ دیکھا تو سب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو یہ کہا کہ تم میں سے کوئی پتھر کو پوجتا ہے, تم میں سے کوئی فلاں چیز کو پوجتا ہے, فلاں چیز کو پوجتا ہے. یہ جتنی چیزیں تمہاری معبود اس وقت بنی ہوئی ہیں ان سب کو اگر ستارے کے ساتھ کمپیئر کرو تو زیادہ پاورفل اور زیادہ خوبصورت کون لگتا ہے؟ تو ان سب میں خدا بننے کے قابل تو یہی ہے, یہ میرا رب ہے, ھذا ربی. تو سارے معبودوں سے ان کو کاٹ کر رکھ دیا اور ستارے پر لے گئے. فلما افل قال لا احب الافلين, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ غروب ہو جانے والا ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ بھئی جس کو میں نے خدا بنایا تھا وہ تو غروب ہو گیا, پہلے چمک رہا تھا اب غروب ہو گیا, اور غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ جو ستارہ تھا وہ تو چھوٹا تھا, یہ جو چاند نظر آ رہا ہے چودہویں رات کا یہ خدا لگتا ہے, یہ اس سے بڑا بھی بہت ہے. پھر وہ بھی غروب ہو گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا ذہن وہاں سے منتقل کیا سورج کی طرف, یہ سب سے بڑا لگتا ہے, اور جب یہ نکلتا ہے اور طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی پوری دنیا پہ غالب آ جاتی ہے, آسمانوں پہ بھی غالب, سورج ستارے چاند سب چھپ جاتے ہیں, دنیا میں بھی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے. ھذا ربی ھذا اکبر, یہ سب سے بڑا. فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, اب یہ سب سے بڑا تھا, اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو خدا بن سکے. اس لیے کیا فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بھی غروب ہو گیا. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ رب تو کوئی اور ہی ہے, اور اگر اللہ تعالی جو حقیقت میں رب ہے جو بھی ہے وہ میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں اس تک کبھی پہنچ نہیں سکوں گا. یہ ایک دعوت کا اسلوب کہ لوگوں کے دلوں میں ایک جستجو پیدا کر دی کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے, خدا ہے لیکن وہ کوئی اور ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رہنمائی سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ایسا لگتا ہے کہ خدا وہی ہے جس نے سورج کو بھی پیدا کیا, چاند کو بھی پیدا کیا, ستاروں کو بھی پیدا کیا, آسمانوں کو بھی پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا. خیر یہ تفصیلات اپنی جگہ پر, میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ستارے کو, چاند کو, سورج کو دلیل بنا کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو بلایا, حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی. 15 سال. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے وہ پیدائش سے ہی پکا مومن ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی 2 سے 3 سال کی عمر تھی لیکن بچوں کی طرح کھیلتے کودتے نہیں تھے. تو ایک دن کسی بچے نے پوچھا کہ لما لا تلعب, تو کھیلتا کیوں نہیں ہے, یعنی نبی کی شان بچپن سے کیسی ہوتی ہے تو کھیلتا کیوں نہیں ہے. تو حضرت یحیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللعب خلقتو، اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام بچپن ہی سے پکے مومن ہوتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے آپ پر قرآن نہیں اتارا اس وقت تک ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں تک نفس ایمان کا تعلق ہے اس کا تو تجھے علم تھا، وہ تو بچپن ہی سے تو پکا مومن تھا، لیکن تجھے میں نے نبوت عطا کی، نبوت کی برکت سے تیرے علم میں اضافہ ہوا، اب وہ اجمالی ایمان تفصیلی ہو گیا، اور پھر تجھے یہ معلوم ہونے لگا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے ناراض، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے ناراض. علم بڑھتا گیا تیرا عمل بھی بڑھتا گیا، اور جب عمل بڑھتا گیا تو تیرے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، نور ایمان کا بڑھتا گیا، برکت ایمان کی بڑھتی چلی گئی. تو اگر ہم تیرے اوپر قرآن نہ اتارتے تو تیرے عمل میں اضافہ نہ ہوتا، عمل میں اضافہ نہ ہوتا تو تیرے ایمان کے نور میں اضافہ نہ ہوتا، اور ایمان کے نور میں اضافہ نہ ہوتا تو اس وقت جس لیول پر تیرا ایمان ہے اس کا تجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ ایمان کا یہ بھی سٹیٹس ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، اور تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ایمان عمل کی وجہ سے پرواز کرتے 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 کہاں تک پہنچ سکتا ہے. ایمان کا جو اکمل ترین درجہ ہے اس کا تو تجھے علم ہی نہیں تھا، اس لیے کہ تیرے پاس تو اس وقت نبوت ملی اس وقت بیسک ایمان تھا، اس وقت عمل تو بالکل نہیں تھا. علم آیا، علم آیا تو اس پہ عمل کرتا چلا گیا، عمل کرتا چلا گیا تو تیرے ایمان کی تکمیل ہوتی چلی گئی. تو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمہیں پتا نہیں تھا لیکن ہم نے وہی بھیجی. علم بڑھا تو عمل بڑھا، علم بڑھا دین کی سمجھ بڑھی، دین کی سمجھ بڑھی صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ کیا کرنا ہے وہ سمجھ میں آنے لگا. میرے بھائیو علم کے بغیر دین کی صحیح فہم نہیں آ سکتی، اور دین کی صحیح فہم نہیں آئے گی تو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس وقت جو کرنا ہے وہ کر نہیں پائے گا. اس لیے علم میں ترقی بہت ضروری ہے. حضرات علماء کی جو فضیلتیں ہیں اور علم کی جو فضیلتیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ علم بڑھاؤ علم بڑھاؤ علم بڑھاؤ. آج کل ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ دین آ جاتا ہے اس کے بعد ہم روبوٹ کی طرح ایک محدود زندگی میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور مزید علم کی ترقی ہو، مزید دین کی فہم ہو، علم میں وسعت آئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اکیڈیمک بحث میں پڑ جاؤ، آپ ٹیکنیکل بحث میں پڑ جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے، یہ علماء کا کام ہے. لیکن ہماری اپنی زندگی کے لیے جن جن علوم کی ضرورت ہے انہیں تو حاصل کرنا چاہیے، اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا. اور بہت ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کسی چیز کو اللہ کے قرب کا عمل سمجھ رہا ہو حالانکہ وہی عمل اسے جہنم میں لے جا رہا ہو، علم کی کمی کی وجہ سے، دین کی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میرے نبی، تیرے اوپر میں نے قرآن بھیجا تب تجھے کتاب معلوم ہوئی، تب تیرے علم میں اضافہ ہوا، اور علم میں اضافہ ہوا تو عمل میں اضافہ ہوا، عمل میں اضافہ ہوا تو تیرے ایمان میں اضافہ ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان میں اضافہ ہوگا عمل سے، عمل میں اضافہ ہوگا علم سے. نبی کے لیے ہی ترتیب یہاں بیان کی گئی ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترقی کیسے ہوئی، تیری بھی اور تیرے صحابہ کی بھی، اور ترقی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی کیسے ہوگی. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے قرآن تیرے اوپر بھیجا اور اس کو ہم نے روشنی بنایا. نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اسی روشنی کے ذریعے ہم ہمارے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے پر اور ترقی کی راہ پر چلاتے ہیں. یہ قرآن مجید کو ہم نے روشنی بنایا ہے، اور اسی روشنی کے ذریعے ہمارے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، اسے سیدھی راہ پر اور ترقی کی راہ پہ چلاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چونکہ لوگوں کو قرآن کی روشنی میں چلا رہے ہیں اس لیے آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم ہی کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اسی میں چلا رہے ہیں. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صراط مستقیم کیا ہے؟ اس اللہ کا راستہ جس کے قبضے میں سب کچھ زمینوں کا بھی ہے اور سب کچھ آسمانوں کا بھی ہے. جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا, اور جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا, اور جو بھی زمینوں میں ہے اللہ ہی کا. تو اس اللہ کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو قرآن مجید کی روشنی میں چلا رہے ہیں. اور اب سورۃ الشورا کو ختم کر رہے ہیں ایک آیت پر, الا الی اللہ تصیر الامور. غور سے سنو, اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹ کر جائیں گے. اس میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے کہ سورۃ الشورا میں جتنے مضامین بیان کیے گئے توحید کے, جتنے مضامین بیان کیے گئے رسالت کے, جتنے مضامین بیان کیے گئے آخرت کے, جتنے مضامین بیان کیے گئے انسانی زندگی کے لیے, ان پر جو عمل کرے گا, الہ الی اللہ تصیر الامور. تو غور سے سن لو کہ اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹ کر جائیں گے, وہ سارے اچھے اچھے کام اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی دے کر جنت میں داخل کرے گا. اور جو سورۃ الشورا کے مضامین پر عمل نہیں کرے گا, توحید کا قائل نہیں ہوگا, رسالت کا منکر ہوگا, یا اچھے اچھے کام نہیں کرے گا, برائیاں اختیار کرے گا, تو الا الی اللہ تصیر الامور. خوب یاد رکھو, اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹ کر جائیں گے. تمہارے برے اعمال بھی اللہ کے یہاں لوٹ کر جائیں گے, تم بھی اللہ کے یہاں لوٹ کر جائیں گے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے غضب کے تم مستحق ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر حضرت سہل ابن ابی الجعد رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مصحف قرآن مجید سمندر میں غرق ہو گیا, ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, اور کسی کو مستقبل میں جا کر کے کوئی سمندر سے وہ نکل آیا. کبھی ایسا ہوتا ہے, کوئی سوئم کرنے کے لیے جاتا ہے, تیرنے کے لیے جاتا ہے, اندر کوئی چیز نظر آتی ہے وہ اٹھا کر کے نکالتا ہے اور دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بک ہے, یہ تو کتاب ہے, قرآن ہے. تو سمندر میں گر گیا. سمندر میں گرنے کے بعد کسی نے اس قرآن مجید کو نکالا اور دیکھا تو الحمد سے لے کر والناس تک جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا تھا سب کچھ محو ہو گیا تھا, اس لیے کہ پانی میں وہ روشنائی بہ گئی, لیکن قرآن مجید میں صرف یہ آیت باقی رہ گئی تھی, الا الی اللہ تصیر الامور. غور سے سنو, اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دستک دینے کے لیے, ان کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے اتنی آیت رکھی, تاکہ سب دیکھیں کہ اچھا سب کچھ محو ہو گیا اور یہ آیت رہ گئی, تو جس کی بھی نظر پڑے گی سیدھی اس آیت پر جائے گی, الا الی اللہ تصیر الامور. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے یہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر آگ لگی, پورا قرآن جل گیا, پورا قرآن جل گیا. جب اس قرآن کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں یہی ایک آیت رہ گئی تھی, الا الی اللہ تصیر الامور. غور سے سنو, اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹ کر جانے والے ہیں. دو واقعات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے. تو یہ دو معجزات ہیں الا الی اللہ تصیر الامور سے تعلق رکھنے والے. گویا یوں سمجھو کہ ایک مرتبہ یہ آیت پکار پکار کر جنتیوں کو کہہ رہی تھی کہ اے نیک کام کرنے والوں, تم ان کاموں میں لگے رہو, اس لیے کہ تمہارے سارے عمر لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اور دوسری مرتبہ برے کام کرنے والوں کو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے جہنم کے کام کرنے والوں, تم باز آ جاؤ اور توبہ کر لو, اس لیے کہ تمہاری یہ بدیاں لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والی ہے, کہیں تم جہنم میں نہ گر جاؤ. اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب کو قرآن سے میرے بھائیوں وابستگی عطا فرمائے, ان دروس کے حلقوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کی اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے آبیاری فرمائے, اور دلوں کی کھیتیوں کو آباد فرما دے, اور ہمیں رضائل سے پاک فرما کر خسائل سے آراستہ فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے سورۃ الشورا کی تفسیر جو حضرات علماء کرام نے لکھی ہے اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے کی نشست سے سورۃ الزخرف کو شروع کرا دے، اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں جو چھپے ہوئے پیغامات ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے مفید ہیں، ہماری آخرت بنانے کے لیے مفید ہیں، ان سب سے ہم سب کو واقف کرا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.